نماز کی اہمیت۔ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف رواه ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا۔ یہ جن چار لوگوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے قارون کو دولت کا سمبل سمجھ لیں، سورت قصص میں اس کے زمین کے اندر گرنے کا قصہ موجود ہے، دولت مند تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تعلیم کی محفل کرتے تو یہ اپنے وہاں سے بڑے اچھے کپڑوں میں، اچھے گھوڑے سواری پہ تکبر سے گزرتا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو۔ تو کچھ لوگ جو ظاہری چکا چوند والے ہوتے تھے وہ اس کو دیکھ کے رش کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوتا کہ ان کی توجہ اس علم کی طرف نہ ہوتی جو وہ حاصل کر رہے ہوتے۔ اسی طرح ایک دن جب وہ گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو علم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تو تو اس کے ساتھ معاملہ کر۔ تو زمین پھٹی تو قارون اس کے اندر چلا گیا۔ جب قارون اندر چلا گیا تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ دیکھا، موسیٰ کو شوق تھا نا کہ قارون مر جائے اور اس کی چیزیں مجھے مل جائیں۔ لوگ شک تو کرتے ہیں نا اس معاملے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس کے خزانوں کو کیا کرنا ہے تو اس کے خزانوں کو بھی لے لے۔ دوبارہ زمین پھٹی اور اس کا سارے خزانے، جو جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک بڑی اونٹوں کی جماعت جو تھی وہ اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، اور جس کو تفصیل چاہیے وہ سورۃ قصص سے پڑھ لے، تو وہ سب چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر دن ایک قد کے برابر یہ زمین میں دھنس رہا ہے کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ پھر دوسرا شخص فرعون ہے۔ فرعون جہاں حاکمیت، شاہیت، بادشاہت، گورنمنٹ، حکومت کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اور اس کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، یہ مشیر کے معنوں میں، یعنی یہ مشورے دینے والوں میں سے تھا، ورکر تھا ان کے ساتھ۔ اور ابی بن خلف وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، اور یہ ایک واحد وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی نبی کو مارا، یا جس نبی نے کسی کو مارا، یعنی جو نبی کو مارے یا جس کو نبی مارے، وہ بدبخت شخص ہے۔ تو یہ ابی بن خلف ان لوگوں میں تھا۔ آپ سوچئے، چار بدترین قسم کے لوگوں کے ساتھ کس کا حشر ہو رہا ہے؟ بے نمازیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ پھر آپ دیکھیں، یہاں نور کی بات ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے، سورج چاند ختم ہو چکے ہوں گے، اس وقت ہر ایک کو روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو بے نمازی اس وقت اندھیروں میں ہوگا، حتیٰ کہ پل صراط کے اوپر کے جو اندھیرے ہوں گے وہ تو بہت ہی زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، کیونکہ نیچے جہنم کی کھائیاں ہیں اور اوپر ایک پتلے سے پل کے ذریعے سے لوگ جنت کی طرف جانے کے راستے پہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح برہان، دلیل کو کہتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شخص کسی جرم کا کسی جگہ ملزم ہو اور اپنا الزام دور نہ کر سکے حالانکہ وہ سچا ہو، تو وہ کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بدقسمت محسوس کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ان کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا نہیں ہوگا، اور نجات کے لفظ کو تو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے والوں میں کر دے۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کا یا کافر ہونے کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ حدیث پڑھ لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاح، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تھوڑا سا اس روایت کو واضح کر دوں۔ مثال لیجئے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، چار مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی۔ ان چار میں سے تین اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ مغرب کی مثال میں نے اس لیے دی کہ اس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور جو چوتھا بیٹھا رہا اس کے بیٹھنے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بس یہ بات ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ اور مردوں کی مثال اس لیے دی کہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی نماز چھٹنے کی، عورتوں میں تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں سے دیکھ لیجئے کہ کفر اور اسلام کے بیچ کی حد نماز ہے۔ اس ایک حدیث پہ اتنے مسائل ہیں جو اس کتاب میں بیان نہیں ہو سکیں گے، اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ نمازی اور بے نمازی کا ساتھ رہنا، ان کا نکاح، ان کی ڈیلنگز، یہ ساری چیزیں اس سے دکھتی ہیں۔ ہم صرف اس بات پہ اپنے دل کو مضبوط کر لیں کہ اگر کوئی بندہ کہیں راہ چلتا ہو اور وہ دیکھ لے کہ کچھ لوگ نماز کے لیے اٹھے اور کچھ نہیں اٹھے، تو ان کے لیے کیا سوچے گا۔ میں نے اس حدیث کو الحمدللہ کئی بار پڑھا اور پڑھایا، لیکن میں نے فزیکل اس کو محسوس کیا۔ ہم لوگ ایک ایسی محفل میں تھے، ہمارے کلوز سرکٹ میں کسی کے گھر پہ دعوت تھی، مرد الگ تھے عورتیں الگ تھیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، بلکہ الحمدللہ گھر والوں کو عادت ہے کہ نماز سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وقت ہوا تو ہمیں آواز آئی دروازے کے کھلنے کی، تو محسوس ہوا کہ مرد چلے گئے۔ تو وہ تھوڑا سا جو گھر میں ایک فیلنگ تھی کہ مرد ہیں ہم ادھر نہ آئیں، تو اسی خیال کے تحت جب ہم نے کچن میں آنا شروع کیا آئے تو ایک دم نظر پڑی سائڈ پہ، تو ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک دم جھرجھری آئی کہ جب سب گئے تو یہ کیوں نہیں گئے۔ بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، پتہ نہیں کیا وجہ کیوں نہیں گئے۔ پھر بعد میں جب بات یہ ہوئی، پوچھا گیا، تو کہا کہ نہیں، وہ شخص نان مسلم تھا۔ یعنی وہ کلوز فرینڈس میں تھے جیسے ہوتے ہیں، اور کوئی بری بات نہیں ہے کہ مسلمس میں وہ نان مسلم تھا، تو باقی سب مسلم گئے تو وہ بیٹھا رہا۔ اس دن مجھے اس حدیث کو پڑھ کے، مجھے اس شخص کے لیے بہت میرے دل سے دعا نکلی کہ واقعی وہ تو مجبور تھا نا، لیکن جو لوگ پھر جان بوجھ کے بیٹھے، اور بعض تو بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا ابھی وضو نہیں ہے، اچھا کپڑے ابھی ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ کوئی تھرڈ پرسن اسے کیا سوچ سکتا ہے۔ اسی پھر ایک اور مسئلہ آگے جا کے آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ تو کبھی کوئی مسجد میں جائے اور اس نے پہلے سے نماز پڑھ لی ہوئی تھی، مثال ہے، اب مسجد میں گیا، جماعت ہو رہی ہے، تو اس کو حکم کیا کہ وہ جماعت کے ساتھ مل جائے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ بیٹھا رہے گا تو دوسرے کیا سوچیں گے کہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل اس ایک حدیث سے نکلتے ہیں۔ دس برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔ ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وادربوہم علیہا وہم ابناء عشر عشری سنین وفرقوا بینہم فی المداجع، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے، پوتا دادا کی روایت لے کر آ رہا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب علمی ورثے کو نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 سال کی عمر کے بچوں کے کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ ایک حدیث بھی انتہائی اہم حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہاں میں کر دوں کہ جب لفظ مارنے کا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں اور اگریسو ہو جاتے ہیں کہ بچے کو ماریں گے، تبھی تو بچے فیڈ اپ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ جو پچھلے 10 سال سے ہوش میں آنے کے بعد، یعنی 2-2.5 سال کے بعد بچے کو تھوڑی سینس آنی شروع ہو جاتی ہے کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، تو جو بچہ پچھلے تقریباً 8.5 سال سے، 2.5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک 5